اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب صلوا علی نبی محمد آپ کو درخواست ہے محمود محمد قاسم زیدی شیرا مجلس خاتون زیدی جملہ مرحومین رضا حسین مرحوم جمیلہ رضا حسین اپنے تمام مرحوم مرحومین کے لیے شہداء ملت کے لیے ایک بار سر فاتحہ پڑھ کر سلام بھی دیجیے محمد عالم کیا تھا کہ دیکھیے چوتھے امام نے جو ضرورت تھی اس ضرورت کو پورا کے پیش نظر رکھتے ہوئے چوتھے امام کے دور میں اجازت نہیں نہ لوگوں کو درس میں شریک ہونے کی اور نہ ہی امام کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ ایک درس مومن لوگوں کو دے. پانچویں امام کا دور ایسا ہے کہ اب کیونکہ آپس کی ان کی چمکلش اور شروع ہو گئی ہے شورشیں شروع ہو چکی ہیں لہٰذا پانچویں امام کے دور میں کہ پانچویں امام نرسری کا آغاز کرتے ہیں مدرسے کا آغاز کرتے ہیں یہاں پہ میڈیکل کالج کو ختم کیا تھا کہ ایک ایسی نرسری کی بنیاد ڈال دی جائے کہ جس پر اتنی مضبوط دانشگاہ بن جائے اتنی مضبوط یونیورسٹی بن جائے کہ قیامت تک یہ یونیورسٹی محافظ دین کو پیدا کرتی رہے چاہے کتنی ہی بڑی یونش ہو کتنی ہی بڑے حملے ہوں نظریاتی حملے ہوں جیسے بھی حملے ہوں اسلحے سے حملے ہوں افرادی قوت کے ساتھ حملہ ہو نظریاتی قوت کے ساتھ حملہ ہو افکار کی قوت کے ساتھ حملہ ہو یہ یونیورسٹی اتنی مضبوط ہو کہ قیامت تک محافظین کو پیدا کرتی رہے اور ہر دور میں محافظ اس مرتبہ تشیع کا دفاع کرتے چلے جائیں ایسی نظر لیکن اس نرسری کے لیے بھی بنیاد کس نے فراہم کی یہ سب سے اہم بات ہے اس نرسری کی بنیاد فراہم کی ہے کربلا نے یعنی اگر کربلا سے اس کا رشتہ پیوست نہ ہوتا رشتہ اس کا جڑاؤ نہ ہوتا تو آگے پھر مسائل ہمارے لیے کھڑے ہو جاتے لہٰذا چوتھے امام نے 35 سال تک باقاعدہ کربلا کو اتنا ذکر کیا اتنا ذکر کیا لیکن پانچ امام کی تعلیمات پر تو میں بھی بات کروں گا ہی تھوڑا بہت آپ کے سامنے ظاہر کیا پورا بھاؤ پتا نہیں ہو سکتا اتنا تو مجھ جیسا طالب علم بھی کر سکتا ہے کہ صرف ایک ایک امام پہ جیسے پانچ امام پر میں پورا پورا شرح آپ کے لیے پڑھ سکتا ہوں جبکہ میں جانتا ہوں کہ میری علمی وساط کچھ بھی نہیں ہے میں بالکل بے بداخ انسان تو وہاں تو نہیں ادا ہو سکتا لیکن مارا بات کرنی ہے لیکن اس امام کے بھی میں پہلے اسی قول کو سہارا بناؤں گا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رونا آنسو بہانا یہ جنتی لوگوں کی علامت ہے کہ جتنا زیادہ انسان گریا کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اپنی جنت کو مضبوط کرتا چلا جاتا ہے زمانہ چلتا چلا جاتا ہے اور جس کے رخساروں پر اس کے آنسو بہیں وہ جہنم میں کبھی جا نہیں سکتا یہ پانچ امام کی روایت ہے جس کے رخساروں پر اس کے آنسو بہ جائیں یعنی رونے پر اتنی تاکید کی گریا انسانیت کی علامت ہے گریا دین کی علامت ہے گریا کرنے والا جنت میں جاتا ہے گریا کرنے والا کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا تو یہ جو میں نے کل جہاں پہ بات چھوڑی تھی کہ رونے پر اور رضاداری پر ہر امام نے تاکید کی لیکن زمانے کے حساب سے جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کی طرف زیادہ توجہ اب ہماری مشکل کیا ہوتی ہے دیکھیے جو تمہیدی گفتگو جو بیس بنا رہا ہوں بلڈنگ کھڑی کرنے کے لیے بنیاد رکھی جاتی ہے جو بنیاد بنا رہا ہوں اس کی طرف آپ توجہ دیجیے گا تو انشاءاللہ آگے کی گفتگو بہت آسان ہو جائے گی سمجھ میں آسانی سے آ جائے گی دیکھیے ہماری مشکل کیا ہے ہماری مشکل یہ کہ جو میں سوچتا ہوں میں سمجھتا ہوں بس یہی دین کے لیے ضروری ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہماری مشکل یہ یہاں جہاں پہ آ کے ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی تو ہماری سوچ کا یہ انداز ہے کہ میں یہ سمجھ بیٹھا ہوں کہ جو میں سوچ رہا ہوں بس یہ دین کے لیے اور پوری دنیا کو یہ کرنا چاہیے. میں نے یہ سوچ لیا کہ جناب کیونکہ میں مجلس کر رہا ہوں لہذا جتنے 3 کروڑ شیعہ ہیں ان کو سوائے مجلس کے اور کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم پیدا ہی نہیں ہے نا بات. میں نے کوئی غلط تو نہیں کہا بھائی, ہے تو ایسے کہ ہم پیدا ہی ماتم کرنے کے لیے میں لہٰذا جب پیدا ماتم کرنے کے لیے میں لہٰذا کوئی دوسرا کام نہیں کرنا, علم کی طرف نہیں جانا, ڈاکٹر نہیں بننا, انجینئر نہیں بننا, یہ سب کیوں بناتے ہو اپنے بچوں کو؟ کیا آپ اس لیے پیدا ہوئے کہ بچوں کو ڈاکٹر بنائیں؟ کیا آپ اس لیے پیدا ہوئے کہ انجینئر بنائیں؟ کیا آپ اس لیے پیدا ہوئے کہ قانون دان بنائیں؟ بھائی آپ تو خود کہہ رہے ہیں تو پیدا اسی لیے ہوئے کہ ماتم کریں, مجلس کریں. یہ سارا جھگڑا دینی تعلیم کے مقابلے میں ہی کیوں؟ جی یہ سارا جھگڑا اسی کے مقابلے میں کیوں کہ ہم تو اس لیے پیدا ہوئے. تو بھائی اگر صرف اسی لیے, اور یہ ہے روایت ہے موجود ہے پڑھی جاتی ہے معروف روایت ہے کہ جناب اگر پیدا اس لیے ہوئے تو پھر پڑھانا کیسا, پھر بچوں کو لکھانا کیسا, پھر اسکول میں بھیجنا کیسا؟ بھائی بھائی یہ کیے جاؤ. لیکن عقل کیا کہے گی؟ عقل کہے گی بھائی ایسے تھوڑی ہوتا, جتنا پڑھا لکھا آزادار ہوگا اتنی ہی زیادہ اچھی تبلیغ کرے گا. ہے بات ہے نا کہ جتنا قابل ہوگا, جتنی زیادہ صلاحیت رکھتا ہوگا, جتنا زیادہ علم رکھتا ہوگا اتنا ہی دوسروں پر اچھا اثر چھوڑے گا. کیونکہ کوئی پابندی تو لگ نہیں گئی کہ اب آپ کے بعد کوئی رونے والا نہیں آنا چاہیے, آپ کے بعد کوئی ماتم کرنے والا نہیں آنا چاہیے, آپ کے بعد کوئی اب اس دین میں داخل کوئی یہودیوں کا دین تو نہیں ہے, فاطمیوں کا دین تو نہیں ہے, اور ان مذاہب کا دین تو نہیں ہے کہ جنہوں نے اب بیٹھ لگا دی کہ اب کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا. کیا آپ کے یہ پابندی لگ چکی؟ پابندی نہیں لگی نا, دروازے کھلے میں ہیں نا, ہر وقت کھلے میں, ہمیشہ کھلے میں, کہ جب جس کا دل چاہے, جس کے دل میں یہ بات اتر جائے, ہر کی صورت حسین کے لشکر میں روز داخل ہو رہے ہیں لوگ, ہوتے رہیں گے تو کب داخل ہوں گے؟ تو جتنا پڑھا لکھا عزادار ہوگا, جتنا قابل عزادار ہوگا, جتنا باصلاحیت عزادار ہوگا اتنا ہی دوسروں پر اچھا اثر ڈالے گا بنسبت بنسبت اس کے کہ جہاں جہالت زیادہ مظاہر ہوگا, اثر نہیں ڈالے گا کیونکہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں, اس کے پاس کوئی منطق نہیں, کام اچھا کر رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, اس سے کس نے انکار کیا؟ اس سے تو میں انکار نہیں کر رہا, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر رہا, عبادت کر رہا ہے. لیکن اس کی عبادت صرف اسے فائدہ دے رہی ہے؟ یہ پوری تشریح کر رہا ہوں پانچ امام کے قول کی جو میں ابھی بیان کرنے والا ہوں. وہ عبادت کر رہا ہے لیکن عبادت اس کو فائدہ دے رہی ہے, عبادت دوسروں کو فائدہ نہیں دے رہی, یہ عبادت اسے فائدہ دے رہی ہے. کون سی عبادت زیادہ فائدہ مند ہے؟ اسی لیے ارشاد فرمایا پانچویں امام نے کہ 70,000 عابدوں سے ایک عالم. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کرنے والے کو فائدہ پہنچائے گی اس کی عبادت سے اسی کو, عبادت کرنے والے کو وہ اسی کو پہنچائے گی فائدہ, عبادت جو عبادت کرے اس کو ثواب ملے گا. لیکن اگر عالم ہوگا, علم رکھتا ہوگا, تو وہ دوسروں کو بھی اس کا علم فائدہ پہنچاتا چلا جائے گا. اسی لیے جیسے مولا کا قول ہے, پانچویں امام کا بھی یہی قول ہے, تھوڑا سا لفظ بدل گئے کہ یاد رکھو کہ علم کی زکات یہ ہے کہ جتنا پھیلا سکتے ہو اس کو پھیلاتے چلے جاؤ. تو عابد سے عالم کا درجہ 70 گنا 70,000 گنا تک معصوم بتانے کے زیادہ ہے. کیوں؟ اس کا علم دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ جاہل عبادت گزار کو فائدہ پہنچائے گی بس اسی کو عبادت فائدہ پہنچائے گی, جاہل عبادت گزار کو اس کی عبادت اسی کو فائدہ پہنچائے گی دوسرے کو نہیں. میں عبادت کر رہا ہوں فائدہ مجھے ملے گا, لیکن اگر علم بھی میرے پاس ہے, اگر اس عبادت گزار کے ساتھ ساتھ وہ عالم بھی ہے, عابد کے ساتھ ساتھ عالم بھی ہے, تو اب یہ وہ ضرار بن جائے گا کہ جب علم کے ساتھ عبادت کرے گا تو صرف اسے نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کو اس کے علم سے فیض پہنچے گا. اس لیے کہا کہ اس کے ثواب کو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا. صلوات دے دیجیے محمد علی محمد. جتنی علم کی فضیلت پر احادیث و روایات ہیں, یہ میرا جو میں نے اندازہ لگایا ہے روایات کو دیکھ کے, تو اس میں سب سے زیادہ نسبت پانچویں امام سے روایات ہیں. حالانکہ حدیث پیغمبر بھی ہے، مولا کائنات کے اقوال بھی ہیں، چھٹے امام کے بھی، سب امام کے اوپر، لیکن نسبت میں نے دیکھا کہ اوسط نکالا جائے تو سب سے زیادہ اس امام سے. کیوں؟ میں نے بتایا کہ دور کون سا دور ہے، روز ایک نیا مذہب ایجاد ہو رہا ہے. روز ایک پہنچے کے دور میں صرفوں کا قانون بھی کرا دیں گے، سلوات بھیج دیے محمد راجا.
افراد تھے، وہ سب کے رسول اتنے سو بھی نہیں گنا سکتے، لیکن اشارہ کر دوں گا آپ کو جا کے
مطالعہ کر لیجیے ان کتابوں کا کتنے قسم کے. اب ان کے سامنے اب امام کو حقیقی راستہ سامنے رکھنا ہے, ایک حقیقی مذہب کو حقیقی فکر. آپ دیکھیے نام کیوں پڑھا, نام کیسے پڑھا, فکر وہی ہے. فکر فت محمد یہ فکر فت حیدری ہے, فکر فت حسینی, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. وہ پہلی مجلس دوسری مجلس میری ذہن میں رکھی ہے کہ ہم حسینی کہتے ہیں, کبھی حیدری کہتے ہیں, کبھی علی کہتے ہیں, کبھی مولائی کہتے ہیں, کبھی محمدی کہتے ہیں, کبھی جعفری کہتے ہیں, کبھی شیعہ کہتے ہیں, آخر ہم ہیں کیا؟ یہی تو مسئلہ حل کرتا ہے کہ اس میں کوئی ذرہ بھر تضاد نہیں ہے, تضاد نہیں ہے. جیسا ماحول ہوگا, اگر یزیدیت سے مقابلے کا ماحول ہے تو ہم حسینی ہیں. کسی کو بات کرنی نہیں آتی, اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں. مارکا جب پیش آتا ہے جب دوسروں کے سامنے بات کرنی ہو, پھر پتا چلتا ہے کہ کتنے پانی میں ہیں, جواب دے سکتے ہیں کہ جواب نہیں دے سکتے. اور اب مجھے زیادہ اس میں تشریح میں جانے کی ضرورت نہیں, آپ کے سامنے ہے تو اپنے مجمع کو خوش کر دینا اور بات ہوتی ہے, دوسروں پر دلیل قائم کر دینا اور بات ہوتی ہے, دوسروں پر حجت قائم کرنا اور بات ہوتی ہے. وہاں علم چاہتی ہے, وہاں کربلا علم چاہتی ہے, وہاں فقہ علم چاہتی ہے, وہاں فقیہ چاہتا ہے, وہاں فقیہ مانگا جاتا ہے جو جواب دے سکے, دلائل دے سکے, حجت قائم کر سکے. وہ اپنا مجمع نہیں ہوگا, اپنے مجمع کو خوش کرنا ہوگا. وہاں جا کے زمانے گونگ, وہاں جواب دینے کے قابل نہیں. تو اس زمانے میں بھی یہ گمان عبداللہ ابن نافع بہت بڑا خارجی, جہاں کسی کا سنتا ہے کہ کوئی شیعہ پہاڑ کا پہنچتا ہے مناظرہ کرنے, مناظرہ کرنا لاجواب کر دیتا ہے, لاجواب کر دیتا ہے. یہ کون سا زمانہ ہے؟ تو تقیہ کا زمانہ, دوسرے علم پھیل لینا. اب اس وقت نہ پھیلنے کی وجہ یہ تھی کہ تقیہ, آج تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے بھائی. اس وقت تو ایک وجہ تھی نا کہ امام کے پاس جا نہیں سکتے, امام کے پاس درس ہو نہیں سکتا, امام کے پاس مجمع ہو نہیں سکتا, مسجد نہیں, مدرسہ نہیں, کچھ بھی نہیں. آج تو کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے. آج مساجد بھی ہیں, مدارس بھی ہیں, پلیٹ فارم بھی ہیں, مجالس بھی ہیں, مدارس, مساجد, مجالس, سب کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی انگلش میں نہ ٹرانسلیشن کر دیے گا, میں آپ کرنا شروع کر دیں اس کو, صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. سب کچھ موجود ہے, اللہ نے موقع دیا, سب کچھ دیا, اللہ موقع دیا. اس وقت تو یہ نہیں تھا, اس وقت تو مجبوری تھی کہ کہاں سے لیں. اس کے باوجود علماء کا ہونا, شاگردوں کا ہونا بہت بڑی بات. تو جب معلوم ہوا کہ بار العلوم چرچا شروع ہوا, جو کل میں نے عرض کی تھی, کیا امام کو موقع ملا مسجد نبوی میں درس دینے کا, مسجد نبوی میں. عمر ابن عبدالعزیز نے کہ موت فرزند رسول نصیحت کی, جو پہلی نصیحت تو اسے ہی کی تھی مسجد نبوی میں. اب تھوڑا سا درس دیتے ہیں, نماز کے بعد بیٹھ جاتے ہیں, اب جو گپسیاں سلجھانی شروع کی تو شہرت خوشبو کی پھیلتی چلی جاتی ہے نا. خوشبو, خوشبو کو کوئی چیز روک تو نہیں سکتی, خوشبو تو پھیل رہی ہے. اب جب یہ خوشبو کا سفر شروع ہوا تو مدینے میں پھیلا, مدینے سے نکلا کوفے, کوفے سے نکلا مکے, عراق, شام, پورے بلاد اسلامی میں علم کے پیاسوں کوشش کی، تاریکیوں نے بہت راستے روکنے کی کوشش کی، جہالتوں نے ہر طرف سے بند باندھنے کی کوشش کی، لیکن کبھی امٹتا ہوا دریا رکا، کبھی خوشبو کا سفر رکا، ہر بند کو توڑتا ہوا یہ علم کا سیلاب آگے بڑھتے چلا جا رہا ہے۔ یعنی مخالفین کو اعتراف کرنا پڑا کہ ہر علمی مسئلے کو اس طرح شکافتہ کرتا ہے، پسند مسئلے کو اس طرح شکافتہ کرتا ہے پسند رسول کہ یہ دوسروں نے لقب دیا کہ اللہ باقی العلم۔ تھوڑی سی رہ گئی تھی، وہی ایک جملے کی تکرار ضرور ہو گئی، لیکن وہ مجبوری تھی یہاں تک لانے کے لیے آپ کو۔ تو پہنچا مدینے تو بھائی سنا ہے کہ ان میں کوئی پڑھا لکھا ہے، امام کے شاگردوں میں سے کسی سے ملاقات ہوئی، زرارہ بھی ہیں، ابو حمزہ شمالی بھی ہیں، ابو حمزہ شمالی چوتھے امام کے صحابی، ابو حمزہ شمالی سے پہلے ملاقات ہوئی، ابو حمزہ شمالی سے کہا کہ مجھے ان سے ملنا ہے، کس سلسلے میں ملنا ہے، کہ کچھ سوال لے کر آیا ہوں، 30-40 سوال لے کر آیا ہوں۔ وہ پوچھنے سنا ہے کہ عالم، امام کو بتایا، ابو حمزہ شمالی نے کہا کہ اس کو کل بھیجنا، آج نہیں، کل اس کے لیے وقت ہے۔ دوسرے دن ملاقات ہوئی اور آ کے اس نے پہلا مسئلہ چھیڑا، امام نے کہا چھوڑ اس بات کا، یہ بتا علی کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا، کیوں؟ تاکہ پہلے مسلمان تھے بعد میں کفر کیا۔ آپ آج کے زمانے کو دیکھ رہے ہیں کتنا قریب کا زمانہ ہے رسول سے، پہلی صدی ہجری کا آغاز، معصوم امام سامنے موجود ہے، غیبت میں نہیں ہے، سامنے ہے، اور آدھی سے زیادہ اسلامی دنیا معاذ اللہ مولا کائنات کو کافر کہتی ہے۔ یہ عمر ابن عبدالعزیز کا کارنامہ تھا، پڑھ چکا ہوں یہیں پہ کسی وقت، کہ اس نے سب کو شتم رکوایا تھا، اس نے منوایا تھا کہ مسلمان ہے، ورنہ یہ جو آج مسلمان کہتے ہیں نا، یہ آج بھی دل سے نہیں کہتے علی کو مسلمان، جی یہ تاریخ ہے، اس میں مجھے پڑھنے میں کوئی جھجک نہیں، یہ جو آج مانتے ہیں نا یہ مجبوراً مانتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز نے تاریخ میں لکھوا لیا تھا، ورنہ دل ان کے آج بھی یہی کہتے ہیں، دل ان کے آج بھی، میں جانتا ہوں مسائل سے گزرا ہوں، ایسے لوگوں سے میرا سابقہ پڑا ہے کہ ان کے جب اندر خفیہ درس ہوتے تو وہ یہی بتاتے کہ معاذ اللہ علی باطل سے، جی میری آواز پہنچ رہی ہے، سمجھ رہے ہیں لوگ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہاں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں بات کو۔ تو اس وقت اس نے لکھایا تھا ان سے کہ مسلمان ہے علی، کیا عزم کرتے ہو، تو کہتا ہے نہیں مانتا، امام سے کہتا نہیں مانتا، کیوں؟ پہلے مسلمان سے بعد میں کفر کیا، کیوں کفر کیا؟ کہ وہ حکم یا کا فیصلہ مانگ لیا، یعنی صفین نے فیصلہ مانگ لیا ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن العاص کا۔ دیکھیے یہ کتنے ستم ظریفی ہے کہ یہ خوارج کون ہے کہ مولا منع کرتے رہے کہ ابو موسیٰ اشعری کو نمائندہ اپنا نہیں بناؤ، انہی نے سب سے پہلے قرآن جب نیزوں پر آیا تو یہ خوارج وہ ہیں کہ سب سے پہلے انہی نے کہا کہ جنگ نہیں لڑیں گے ہم قرآن کے خلاف، یعنی سارے کام یہ کرتے چلے گئے، بعد میں دوسروں پر ڈالتے چلے گئے، دوسروں پر ڈالتے چلے گئے، حکم بنایا خود عمرو بن العاص کو، وہ اپنی طرف سے ابو موسیٰ اشعری کو، جب فیصلہ غلط ہو گیا تو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں مانا، بابا حکم تم نے بنایا تھا، صلح تم نے قبول کی، جنگ تم نے روکی، سارے کام تم نے کیے، کہا کہ نہیں، ان حکم الا للہ، سوائے اللہ کے کسی کا حکم نہیں مانیں گے، یہ بھی باطل وہ بھی باطل، یہ بھی باطل وہ بھی باطل، کہا پہلے مسلمان سے بات کر تم نے کیا، اچھا اب مولا کا اب جناب امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام استدلال کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں ایسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں، یاد رکھیے 4-5 روایات تو ایسی ہیں کہ ان کا کوئی بھی انکار کرتا ہی نہیں، کسی صورت میں انکار نہیں کرتا، اتنی متواتر جس کو کہتے ہیں تواتر کے ساتھ، اتنی یعنی سینکڑوں راوی ہیں جس کے، تو انہیں میں سے ایک حدیث کون سی ہے، حدیث خیبر، حدیث رایت، علم لینے والی حدیث، کہا چا واسم یہ قول مانتا رسول کا، لأعطینا الرایت غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ یحبہ اللہ کرار غیر فرار لا یرجع حتی یفتح اللہ طالب علم تو سمجھتے ہیں, علماء تو سمجھتے ہیں, اس کو آپ کے لیے بتا رہا ہوں کہ ضرور بالضرور ضرور بالضرور لاعطین رعیتا غدا رجلا, ضرور بالضرور کل اس سے علم دوں گا کہ جو مرد ہوگا ایک ایک لفظ
چار نائبین کی محنت تو ہم کیوں ڈر جائیں؟ ہم کیوں خوف زدہ ہو جائیں؟ جب سیرت امام سامنے ہے کہ تمہیں نہ ایسے حالات کا سامنا، نہ ایسے لوگوں کا سامنا، نہ ایسے زمانے کا سامنا، تو پھر کیوں ہم بات کہتے ہیں بے ہچکچاہٹ؟
ہاں لیکن طریقہ ہونا چاہیے، ایک دم ڈنڈا نہ مار دو سچ کے نام پہ کسی کے ساتھ، ایک دم ایسا بھی نہ ہو جائے، طریقے سے بیان ہونی چاہیے، بات حق ہو لیکن بیان ایسے کی جائے کہ اگر نہ مانے تو کم سے کم مخالفت تو نہ کرے بھائی، نہ مانے مخالفت تو نہ کرے، طریقہ ہونا کہ اس کے بعد کوئی نہ مانے، بے شک نہ مانے۔ تو امام نے کہا 600 مسلمان نے سے ایک بات بتا، جب خدا کا رسول یہ بات کہہ رہا تھا دوست رکھتا ہوگا اس کا رسول بھی، تو یہ بتا اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ نہیں کہ علی کل معاذ اللہ پلٹ جائیں گے؟ جب اللہ علی سے محبت کر رہا تھا اور علی اللہ سے محبت کر رہا تھا، جب رسول علی سے محبت کر رہے تھے، جب علی رسول سے محبت کر رہے تھے، تو اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ نہیں؟ اب چپ ہو گیا، خاموش جواب دے، لگا جواب دے، اگر تم کہتا ہے کہ اللہ کے علم میں یہ بات نہیں تھی تو تو نے کفر کیا، اگر تم کہتا ہے کہ اللہ کے علم میں یہ بات نہیں تھی تو تو نے کفر کیا، اور اگر تو کہتا ہے کہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ کل علی پلٹ جائیں گے، تو اللہ کسی کافر سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے مظلوم ہے تاریخ، کیا میں تحریر کو مناظرے کرنے پڑے، تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ علی کا مقام کیا ہے. اگر یہ مناظرے نہ ہوتے, اگر یہ مناظرے, مگر مناظرے اس طرح کے مناظرے, مناظرے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا کہ فحش دی جائے, گالیاں دی جائیں. اور اسی امام کا قول ہے, پانچ امام کا امام محمد باقر علیہ السلام, کمینے کمینے انسان کا ہر بار گالیاں دینا. سمجھ گیا, یہ امام فرماتے ہیں کمینے انسان کا ہر بار گالیاں دینا. کیونکہ گالیاں کہاں پہ دی جاتی ہیں, جہاں علم نہیں ہوتا وہ کوئی بھی نہیں, جہاں علم ہوگا وہاں زبان خراب کرنے کی ضرورت کی نوبت ہی نہیں آئے. کمی نہیں انسان, اور اسی طرح کی ایک اور حدیث میں کہ کمزور انسان کا کام یہ ہے کہ وہ پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے, کیونکہ سامنے اس کی ضرورت نہیں ہوتی بات کرنے کی, سامنے اس میں ہمت نہیں کیونکہ جھوٹا ہوگا. اور کمی نہیں انسان کا کام ہے گالیاں دینا, اور کوئی تو یاد رکھنا اس معیار کو, یاد رکھنا جہاں علم ہوگا وہاں زبان کی خرابی کبھی بھی نہیں آ سکتی. ضرورت نہیں ہے زبان خراب کرنے کی, بلکہ دنیا خود سمجھ لے گی کہ جہل کہاں ہے, علم کہاں ہے. یعنی گفتگو انداز گفتگو ہی بتا دیتا ہے. تو اہل بیت کے چاہنے والوں کی زبان کیسی ہونی چاہیے, سامنے والا کچھ بھی کہے تمہیں پلٹ کر اس لہجے میں جواب نہیں دینا, یاد رکھنا. یہ میری گزارش ہے اپنے طالب علم ساتھیوں سے بھی اور اپنے دوست دائرے بڑے راکنوں کو, تباہ کو تو میری ضرورت نہیں کہ میں کچھ کہہ سکوں, لیکن ظاہر اس مجمع میں نوجوان ذاکرین بھی ہوں گے, خطبہ بھی ہوں گے, طالب علم بیٹھوں سے میری گزارش ہے کہ علم کا معیار یہ نہیں ہے کہ انسان کتنی گندی زبان استعمال کرتا ہے, علم کا معیار یہ ہے کہ کتنی اچھی زبان استعمال کرتا ہے. یہ معیار, گندی زبان معیار کبھی بھی نہیں ہوتا ہے, کیونکہ معیار ہوتا ہے اچھی زبان استعمال کرنا. تو پانچواں امام ارشاد فرماتا ہے کہ کمی نے انسان کا ہوا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے. لہذا معصومین نے تاکید کی ہر امام نے اپنے چاہنے والوں سے کہ دیکھو اپنے علم اور ادب ان دونوں کی حفاظت کرنا, کہ اس سے تمہاری قدر و قیمت ہے. اور میرا دل چاہتا ہے مولا احمد کا دھیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام, یا ایھا المؤمن ان العلم والادب ثمن نفسک, یہ علم اور ادب تیرے نفس کی قیمت ہے, یعنی تیری قیمت ہے. جتنا تیرا علم اور ادب بڑھتا چلا جائے گا تیری قیمت بڑھتی چلی جائے گی. فاجتہد فی تعلمہما, ان دونوں کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کر, یعنی ساری زندگی صرف کر دے دو چیزوں کے لیے, ایک علم حاصل کرنے کے لیے ایک ادب حاصل کرنے کے لیے. یاد رکھنا, علم حاصل کیا اور ادب نہ ہوا تو وہ علم بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا. علم تو تھا تہذیب نہیں تھی, علم تھا ادب نہیں تھا. ارے تہذیب کتنا میٹھا لفظ, کتنا اچھا لفظ تہذیب ہے ہماری, ہمیں اس تہذیب کی حفاظت کرنی ہے. آپ اسے کلچر کہہ لیجیے, ثقافت کہہ لیجیے, جو بھی کہہ لیجیے, خود آزاداری کی ایک تہذیب ہے. اگر علم ہوا اور تہذیب نہ ہوئی, ادب نہ ہوا تو فضول ہے. آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں اکثر فساد اس لیے کہ برپا ہو جاتا ہے کہ علم آ گیا ادب نہیں آیا, نتیجے اس علم نے بھی فساد ہی پھیلایا, کیونکہ تہذیب نہیں, بات کرنے کی تمیز نہیں کہ کیسے بات کی جائے, کیسے لوگوں کو سمجھایا جائے. تو اچھی بات کا اثر بھی, صحیح بات کا اثر بھی غلط ہو گیا, صحیح بات کا نتیجہ بھی غلط نکلا. تو علم اور ادب دو چیزوں کے لیے کہا معصوم نے, فاجتہد فی تعلمہما, علم بھی حاصل کر اور ادب بھی حاصل کر. جتنی یہ دونوں چیزیں بڑھتی جائیں گی تیری قدر و قیمت بڑھتی چلی جائے گی. مال و دولت سے تیری قیمت نہیں بڑھے گی, علم اور ادب سے تیری قیمت بڑھتی چلی جائے گی. اور اگر ادب ہوا علم نہ ہوا تو بھی بیکار, پھر وہی تہذیب جو ہمارے خاص علاقوں کی تہذیب کہلاتی ہے, بغیر علم کے اس تہذیب کا کوئی فائدہ نہیں. آئیے اٹھیے جناب, بیٹھیے جناب, کا کوئی فائدہ نہیں جب تک علم نہ ہو. تو جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو, علم اور ادب, تو کہیں سے تیری قیمت بڑھتی چلی جائے گی. صلوات میری محمد علیہ وسلم. یہ پانچ میں نے کچھ کلمات پڑھے, یہاں سے پورے معاشرے میں اب نرسری پھیل گئی. حشام کا دور آیا, خون آشام حشام, اور یہ دم کے پینے لیے بیٹھا. چوتھے امام تو زہر دینے کی سازش میں بھی اس کا حصہ تھا، اگرچہ کہ اس وقت یہ خلیفہ نہیں تھا، ولی عہد تھا. پانچویں امام کا بھی سازش. وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ بنو امیہ نے دیکھا کہ انہوں نے جو اپنے عطا بن رباح جیسے درباری مفتی بنائے ہوئے تھے، یہ عطا بن رباح کون ہے؟ درباری مفتی. کہ پورے مدینے والوں کو حکم ہے کہ صرف یہ فتوا دے سکتا ہے اور کوئی فتوا نہیں دے سکتا. اور ابن جوزی نے اس کے بارے میں لکھا کہ جتنا اس کا دل سیاہ تھا مکروہ تھا، اتنا اس کا چہرہ بھی مکروہ تھا. ویسے تھا اس کا چہرہ بھی بہت مکروہ تھا. ایسے لوگ تھے امام کے مقابلے میں ان لوگوں کو کھڑا کیا فتوا دیا کرو. اب دیکھیے اس کا تقدس، دیکھیے آپ اس کا دین پھیلانے دیکھیے، اور آج کے ان حضرات کا نقشہ دیکھیے، پوری منظر کشی آپ کے سامنے آ جائے گی کہ یہ کیسے کیسے پھیلاتا دیتے. جنازے میں جانے تھے، جنازے میں امام بھی شریک ہے، امام کا صحابی ابو وسیم بھی شریک ہے، پانچواں امام بھی. جس کا مرا ہے بیچارہ، اس کی عورت پیچھے چیختی چلاتی چلی آ رہی. اچھا شرط منع ہے میں جنازے کی بھی جس طرح روٹی پیٹتی عورت نہ جائے. اب جناب اس کا تو دین خطرے میں آ گیا. ابھی ربا کا دین تو خطرے میں چلا گیا نا، کہ اس کی موجودگی میں عورت دھاڑے مار مار کر روئے اور جنازہ جا رہا ہو تو پھر اسلام کہاں رہ گیا؟ اسلام تو نہیں رہ گیا. چیخ کر کہا خاموش ہو جا ورنہ میں چلا جاؤں گا. ابھی اتنا بڑا مفتی جناب جنازے میں جا رہا ہے، عزت نہیں ہے مرنے والے کی کہ اتنا بڑا تشہیر جنازے میں اتنا بڑا آدمی چلا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ یہ بڑی عزت ہوتی ہے، اندر سے کچھ بھی ہو یہی بڑی بات ہے کہ اتنا بڑا آدمی جنازے میں آ گیا. حرام کام کرتی وہ بیچاری کا نہیں ہوگا، نہیں برداشت ہوگا جس کا مرنا. دیکھا کرتے صبح شام آپ کی نیبت کشمیر کے مناظر، کبھی فلسطین کے مناظر. جس کا مرے گا بھائی، وہ تو سینہ بھی پیٹے گا، وہ تو سر بھی پیٹے گا. تو سارے مناظر ہیں آپ کے سامنے، صبح شام آپ دیکھا کرتے. نہیں صبح بھی تو بس جناب غصے میں کہ میں اپنے سامنے غلط کام ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، چلا گیا اپنے مصاحبین کے ساتھ چلا گیا. یہ نہیں ہو سکتا میرے سامنے غلط کام. امام کے ساتھ ابو وسیم نے حیرت سے دیکھا، کہا کہ فرزند رسول، کیا یہ عورت غلط کام نہیں کر رہی تھی؟ پھر اس کا دیکھیے وہ تو چلا گیا، آپ نہیں گئے. امام نے کہا اگر کوئی ایک غلط کام کر رہا ہے تو میں اس کے غلط کام کی وجہ سے صحیح کام چھوڑ دوں.
بہت نازک پڑا تھا، یقین مانے میرے لیے بڑا نازک
جیسا بھی ہوتا ہے صلاحات دے دیے محمد عالم کو، مدد کرنے والا ہے میرا مالک، بہت کے محمد و آل محمد جن کا ذکر کر رہا ہوں بس ان کی مدد سے میں نے یہ بات کرتا ہوں، یعنی اس سے مدد طلب کرتے ہو. تو دلو بات یہ ہے کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کے غلط کے لیے اپنے صحیح کو چھوڑ دوں، کیوں چھوڑ دوں صحیح؟ جب میں جانتا ہوں یا تو کہوں کہ دیکھ مولانا بھی صحیح نہیں ہے، ماتم کرنا صحیح نہیں. نہیں، کیوں صحیح نہیں؟ سنت امام ہے، سنت رسول ہے، سنت زینب ہے، میں کیوں چھوڑ دوں؟ تو جب ان کی سنت ہے تو آج کے دور میں یہ ماتم مجھے تو فرض لگتا ہے، ان کی سنت ہے. میں بہت احتیاط سے جملوں کو ادا کرتے ہوئے جا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو عزیزو بات یہ ہے کہ امام نے راستہ بتایا کہ تبلیغ کیسے ہوتی ہے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے. کیوں نے کہے کی ریاکاری ہے؟ کیا ماتم کرنا غلط ہے؟ کیا رونا غلط ہے؟ کیا نحو پڑھنا غلط ہے؟ کیا مرثیہ پڑھنا غلط ہے؟ کیا فضائل مذاہب پڑھنا غلط ہے؟ نہیں ہے نا. تو اگر ان میں اگر کوئی ایک غلط کر رہا ہے تو میں اس کی وجہ سے سب کچھ ہوں. مجھے کس نے حق دیا کہ میں سب پر یہ فتویٰ لگا دوں کہ سب غلط؟ کسی نے حق نہیں دیا نا. میں ایک مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں. کئی بار مجھے پرچہ آ جاتا ہے، دونوں قسم کا پرچہ آ جاتا ہے کہ ذرا سا یہ جو ماں کے حضرات ہیں تو ذرا نماز کے لیے بھی کہہ دیا کریں، یہ نماز نہیں پڑھتے. غلط ہے. میں کون ہوتا ہوں کسی پر فتویٰ لگانے والا؟ کیا میں نے سب کے گھروں میں جا کر دیکھا ہے کہ یہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ کیونکہ یہ مسئلہ مجھے آج بھی کہا گیا ہے. کہنے کس نے؟ میں کون ہوتا ہوں کسی کو بے نمازی کہنے والا؟ کون ہوتا ہوں؟ نہیں، مجھے اس نے سب کرنا. پھر جبکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں تو ان پہ حکم لگاؤں گا کہ جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو جب مجھ سے کوئی کہے گا تو میں تو یہی کہوں گا کہ ماتمی نماز پڑھتا ہے، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے ماتم کرنے والوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. باقی کے تو میں نے گھر میں جا کر نہیں دیکھا کہ اس نے پڑھی کہ نہیں پڑھی. ارے میرے سامنے نہیں پڑھی، کہیں اور پڑھی ہوگی. تو مجھے کس نے حق دیا کہ میں کسی کو بے نمازی کہوں جبکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو ماتم کرنے والوں کو نماز پڑھتے ہوئے؟ بالکل اسی طرح کس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا ماتمی سمجھے، دوسرے کو کہ ان کا کیا تعلق؟ یہ کیا بات ہے؟ آپ کو کس نے حق دیا؟ کیوں یہ جوتیاں بچھانے والا ماتمی نہیں ہے؟ یہ پانی پلانے والا ماتمی نہیں ہے؟ یہ انتظامات کرنے والا ماتمی نہیں ہے؟ یہ تبرک بانٹنے والا ماتمی نہیں ہے؟ یہ حفاظت کے لیے چاروں طرف کھڑے ہونے والی ماتمی نہیں ہے؟ مرثیہ پڑھنے والا ماتمی نہیں ہے؟ تو کس نے تمہیں حق دیا کہ تم اپنے آپ کو چیمپئن سمجھو؟ بس ہم سب سے بڑے ماتمدار اور کوئی نہیں. اگر وہ فرش نہ بچھائیں، وہ اہتمام نہ کریں، کسی کو یہ حق نہیں کہ اپنے آپ کو بہت بڑا رتبہ دے دے. یہ رتبہ سیدہ دے گی جسے دے گی. کس نے تم سے کہا کہ تم بڑے نمازی ہو، تم بڑے ماتمی؟ نہیں، بلکہ عبادت کی معیار یہ ہے کہ انسان کی جتنی عبادت بڑھتی ہے اتنی ان کی ساری باتیں چلی جاتی ہے. عزادار ماتمی وہ نہیں جو اپنے منہ سے کہ میں بڑا ماتمی، میں بڑا عزادار. نہیں، بلکہ عزادار تو وہ ہے کہ جتنی عزاداری کرتا چلا جائے ہر دوسرے کو اپنے سے بڑا عزادار مانے. جتنی عبادت کرتا چلا جائے یہی کہے گا کہ حق ادا نہیں کر سکا، حق ادا نہیں کر سکا، حق ادا نہیں کر سکا. ہزاروں زندگیاں بھی ملے تو نہ اللہ کی بندگی کا حق ادا ہو سکتا ہے، نہ حسین کی عزاداری کا. اتنے چھوٹے چھوٹے سے مسائل ہیں جن پر مجھے بات کرنا پڑتی ہے، لیکن میں کیا کروں؟ نہ کروں آپ کے سامنے بات، تو پھر کیا کروں؟ کسی کو یہ حق نہ کسی کو بے نمازی کوئی کہہ سکتا ہے، نہ کسی کو یہ کہہ سکتا کہ یہ ماتم دار نہیں ہے. زیادہ ماتم کس کو سمجھ رہا ہے؟ صرف سینے پر ہاتھ مارنا ماتم ہے؟ وہ جو بےچارا اس دوران آپ کے لیے انتظامات کر رہا ہے، دسترخوان لگا رہا ہے، پانی پلا رہے، وہ ماتم وہ بھی چھوڑ کے آ جائے تو جب اس کو یہ پتہ چل جائے گا سب سے بڑا درجہ تو اسی کا ہے، تو وہ بھی بھائی پھر کیا ہوگا؟ درم برم ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ بس پانچویں امام نے فیصلہ کر دیا کہ پڑھانے والے اور پڑھنے والے دونوں کا ثواب برابر ہے. تمہیں یہ حق کسی نے نہیں دیا.
اور وہ تو عبادت ہی نہیں ہوتی کہ انسان کا کہ میں نے مجھ سے بڑا کوئی عبادت گزاری نہیں. عزاداری عبادت ہے کہ نہیں؟ ہے نا. تو پھر کسی کو حق نہیں حاصل کہ وہ اپنا ٹھیکے دار بن کے بیٹھ جائے بچے ہم بڑے عزادار ہیں، ہم سے بڑا کون عزادار؟ کس نے حق دیا تمہیں کہ تم اپنے آپ کو اور دوسرے کو عزادار نہ مانو؟ تمہیں کیا معلوم کہ وہ بیویاں، وہ مومنات جو تمہارے لیے جھاڑو دیتی ہیں، فرش ادا کو صاف کرتی ہیں، خواتین کی مجلس میں بھی میں نے دیکھا 2 گھنٹے پہلے سے آتے ہیں آپ کے لیے، مرد بھی خواتین بھی آپ کے لیے ادا خانوں کی صفائی کرتی ہیں، فرش ادا بچھاتی ہیں، اور یہاں مومنین یہ سارے کام انجام دیتے ہیں، تو وہ یہ سب کام انجام نہ دے تو بدنظمی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو ہر جو شخص جس انداز میں عزاداری میں حصہ لے رہا ہے وہ سب حسین کے نسلدار، وہ سب عزادار ہیں، کسی کو حق حاصل نہیں کہ کہے کہ میں بڑا عزادار کہ تو بڑا عزادار. ہمیں کیا معلوم؟ یہ تو بارگاہ حسینی میں جس کو تاج سر پہ پہنا دیا جائے وہ جانتے ہیں، ہمیں دوسرے کے دلوں میں تھوڑی بیٹھے تھے. حسین دلوں کا حال بھی جانتا ہے، سیدہ دلوں کا حال جانتا ہے. جس طرح ریاکاری کسی عبادت میں نہیں چلتی، عزاداری میں بھی نہیں چلتی. یہی اسباب، یہی وہ مسائل کہ پانچ امام کے لیے مشکلات کا باعث بنے. حشام کو خبر پہنچی گیا، لوگوں نے رخ شروع کر دیا، ذرا سی مہلت ملی خوشبو کی طرح پھیل گیا پیغام اہل بیت سے، مہلت ملنے کی بات. تو باطل ہلے گا کہ نہیں ہلے گا؟ باطل لرزے گا کہ نہیں لرزے گا؟ پیغام بھیجا کیا ہے؟ اور یہ اس کے راوی کون؟ ختم کر رہا ہوں بات کو اسی روایت کے، چھٹا امام، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ. شام کا حکم پہنچا، دمشق بلایا گیا، دمشق بلا لیا گیا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کو معاذ اللہ ڈیگریڈ کرنا ہو تو انتظار کرایا جاتا ہے، امام کو 3 دن تک انتظار کرایا جاتا ہے تاکہ میں بس ملوں. بلا لیا، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میں ساتھ تھا، بابا نے شام کا حکم پہنچا، دمشق بلایا گیا، دمشق بلا لیا گیا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کو معاذ اللہ ڈیگریڈ کرنا ہو تو انتظار کرایا جاتا ہے، امام کو 3 دن تک انتظار کرایا جاتا ہے تاکہ میں بس ملوں. بلا لیا، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میں ساتھ تھا، بابا نے مجھے ساتھ لیا، ہم پہنچے، 3 دن تک ہمیں انتظار کرایا. 3 دن کے بعد اجازت ملی. جب دربار میں داخل ہوئے تو سب بنو میاں جمع ہے اور تیر اندازی کی مشق کی. اشام تخت پہ بیٹھا تھا اور کہتے کہ آئیں گے بہت ہاشمیوں کی تیر اندازی اور شمشیر زنی کے واقعات سنے، پر آپ بھی اس مقابلے میں حصہ لے سکتے. 5 امام نے منع کر دیا، کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ جوانوں کے کام ہے، مجھے ان سے معاف رکھا، جوانوں کی بازی ہے، کہ نہیں اس میں تو حصہ لینا پڑے گا. چاہتا یہ ہے کہ مقابلہ ہو اور شرمندہ کرنے کا موقع ملے. بھول گیا کہ تیرے باپ دادا شرمندہ نہیں کر سکتے تھے، یزید پلید سے بڑا تو یزید نہیں تھا، لیکن وہ بھی یہ نہیں کر سکتا تھا، بلکہ بعد میں خود ہی شرمندہ ہونا پڑا، آج تک شرمندہ ہے. یہ شرمندگی ہی تو ہے، کبھی کاظمین، کبھی کربلا، کبھی کوئٹہ، یہ شرمندگی ہے کہ کسی طرح ذکر حسین رک جائے. لیکن کیا رکے گا؟ رکے گا؟ بس آزاد آپ نہیں رک سکتا. آپ حوصلہ مت رکھ، یہ حوصلوں کی جنگ ہے، حوصلوں کی جنگ ہے. جس قوم کے حوصلے زیادہ ہوں گے وہ جیت جائے گا. لیکن اگر حوصلہ ختم ہو گیا تو مشکل ہو جائے گی، کروڑوں ہونے کے باوجود تم ہار جاؤ گے. یہ حوصلوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، قوموں کی جو جنگیں ہوتی ہیں وہ صدیوں کی ہوتی ہیں، 10-20-15 سال کی تھوڑی ہوتی. بھائی کیا سمجھتا ہوں اتنے دن ہو گئے، اتنے دن کیا مطلب؟ ارے صدیوں میں وہ عروج حاصل کرتی ہیں قومیں، صدیوں میں سوال. آپ جو کہ گزر رہے اس مرحلے سے تو آپ کے لیے اتنے سال ہو گئے، اتنے سال کا کیا مسئلہ؟ پہلے بھی 250-300 سال تک قتل عام ہوا ہے. تو حوصلوں کی جنگ، نہ ہمارے بڑوں نے حوصلہ ہارا تھا نہ ہمارے. جس قوم کا حوصلہ زیادہ ہوتا ہے آخری فتح اسی کی ہوتی ہے. دیکھنا آپ نے گزشتہ کی میری مجلسیں آپ کے ذہن میں ہیں، جب آپ اس سالی کی مجلسیں ذہن میں، مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں ہر جگہ یہی کہتا رہا ہوں کہ اصل مارگا شروع ہوگا، استعمار بھی جانتا ہے کہ اصل لڑنے والے کون آئیں گے ہمارے مقابلے میں، یہ ہے سرزمینوں کا فرق، یہ ہے جگہوں کا فرق، یہ ہے رہنماؤں کا فرق، حملہ آور ایک ہی ہے ہر جگہ، حملہ آور ہر جگہ ایک ہے، قابض ہر جگہ ایک ہے، لیکن حسینی کل بھی سرخرو تھے، آج بھی سرخرو ہے، کا حصہ ہے کربلا کو یاد کرو، ابھی کیا ہوا عاشور کے دن، سینکڑوں شہید ہوئے، لیکن ایک گھنٹے دو گھنٹے بعد سڑکیں صاف اور پھر جلوس مارچ بھی ویسے ہی جا رہا ہے، تو یہ بھول ہے جو کہتے ہیں کہ چہلوں کو جلوس نہیں اٹھے گا، آپ نے بھی سنا نہیں شاید تازہ ترین واقعات، آج پانچواں دن ہے وہاں، روزانہ 1000 سے زیادہ عورتیں جلوس اٹھا رہی ہیں، اور یہاں ویسے بھی ذرا لیٹ پہنچتی ہے خبریں، لوگ اب پوچھ رہے مجھ سے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، جن کو کرنا تھا وہ پہنچے نہیں، اور دلے لے کے کوئٹہ پہنچے نہیں سارے شہروں سے، اور میں اس پوزیشن میں نہیں کہ میں آپ کو کچھ کہہ سکوں، ظاہر ہے میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن عزیزو تھوڑا احساس ذمہ داری سب کو ہونا چاہیے، تشیع کا مسئلہ ہے، کہیں کسی شہر میں کچھ ہوتا ہے پھر کچھ تو حرکت ہونی چاہیے نا، ایک اتحاد، ایک وحدت کا اعلان ہونا چاہیے کہ کل کوئٹہ تھا آج کہیں ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا، کیا کل اور کسی شہر نہیں ہو سکتا، کل فالیا میں کتنی بے دردی سے ایک مومن کو شہید کیا گیا، آج کہیں اور نہیں ہو سکتا، یہ واقعہ کیوں ہو رہا، اس لیے کہ ہماری بہت پارا پارا ہو گئی، کم سے کم جب تشیع کی بات آ جائے اس وقت تو ہمیں ایک ہونا چاہیے کہ نہیں، ریئیکشن ہونا چاہیے، رد عمل ہونا چاہیے، زندگی کی دلیل ہے رد عمل، ہم نے کبھی اپنے جوانوں کو نہیں کہا سلاح اٹھاؤ ہتھیار بنا، ہم کہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے جوانوں کے ہاتھوں میں قلم رہے، سب سے بڑا ہتھیار ہم یہ چاہتے ہیں دانشور بنے، لیکن اپنا دفاع کرنا دنیا کی ہر قوم کا حق ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے، رد عمل کچھ تو، رد عمل کچھ تو، احتجاج ہونا چاہیے نا، مجلس خود ایک احتجاج ہے، مجلس ایک احتجاج ہے ہر ظلم کے خلاف، عزیزو اتنا تو حق ہے کوئٹہ کے شہدا کا کہ میں اتنا تو ذکر کروں آپ کے سامنے نا، یہ کوئٹہ کی کربلا نہ ہو اور یہ کربلا اور کاظمین کے واقعات نہ ہو تو حرارت نہیں دوڑنے کی وجہ ہے، حرارت دوڑانا ضروری ہے، ان مردہ جسموں میں کاش حرارت دوڑ جائے، اور جب ایک بار حرارت دوڑ گئی تو پھر آپ دیکھیں گے اعجاز حسینیت کا، پھر آپ دیکھیں گے معجزہ حسینیت کا، صلوات بھیجیے محمد علی، یہ میں واجب سمجھ رہا تھا اپنے پر اتنی بات کرنا کوئٹہ کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، میں نے آپ کی خدمت میں شاہ نے بہت ساری باتیں کر ڈالی، بات کو آگے بڑھاتا ہوں تاکہ نہیں یہ تو کرنا پڑے گا، جب ہے ہاں جب ہے، ظاہر ہے کہ امام مصلحت کو جانتا ہے وقت کی، امام نے کہا لاؤ بتا دیا کہ اگر کربلا میں بھی میرا بابا سید سجاد بیمار تھا تو یہ مت سمجھنا کہ بیماری کے سبب سے لڑ نہیں سکتا تھا، بلکہ اس بیماری میں بھی مشیت الہی کار فرما تھی، مشیت الہی کار فرما تھی کہ استغاثے کے وقت بشی تاری نکلے، لیکن پھر بشی تاری کر دی اللہ نے، استغاثے کی آواز سنی تو دے امام نے بشی تاری، امام نے تیر کمان میں جوڑا اور ہدف کی طرف نشانہ لگایا، عین ہدف میں تیر جا کے لگا، اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے، دوسرا تیر دیا، بے ساختہ شام کہتا ہے واہ ابو جعفر واہ، آپ نے تو کمال، جیب مٹانے کے لیے تعریف کرنا پڑی، فوراً خسیانہ ہو گیا کہ میں نے ابو جعفر کہہ دیا، امام فرماتے ہیں کہ مدینے کے بچوں کا کھیل ہے، ابھی اصل بات نہیں کہی، ابھی اصل بات نہیں کہی، مجھے نہیں چلا. لیکن کہا کہ نہیں, فرزند رسول ایسی تھی رکھتا, اس طرح کا تیر چلا. یہ تو کسی عام انداز کا طریقہ کہ ہم یہ سارے علوم ورثے میں لیتے ہیں, ہمیں ورثے میں سارے علوم ملتے ہیں. غصہ آ گیا کون سا ورثہ کہ ہم عبد مناف کی اولاد نہیں ہیں. یعنی اب وہاں لے گئے نا شجرا اوپر, شکر ہے کہ یہ قابیل ملون کا بیٹا نہیں تھا, انہوں نے کہتا کیا ہم قابیل آدم کی اولاد نہیں ہیں, تو کیا ہم عبد مناف کی اولاد نہیں؟ کہا کہ ہاں بالکل, کیوں نہیں عبد مناف کی اولاد ہو, لیکن ہم ہاشمی ہیں, مطلبی ہیں, اور رسول سے یہ ورثہ ہمیں ملا ہے. اب وہ رسول سے تو اپنا رشتہ جوڑ نہیں سکتا, وہاں تو شجرا آنا جانا ہے. اس کھڑا رکھا دربار, چھٹے بات فرماتے کہ جب میرے بابا کو غیظ آتا تھا تو چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگتا تھا, صرف آسمان کی طرف دیکھا, سمجھ گیا ہر شام تو فوراً اپنے پہلو پر جگہ دیا. کہا کہ کیا چاہتا ہے بتائیے, ماحول ایسا ہے گھر میں دربار میں, اپنے دل کا بوجھ اور کینہ تو نہیں نکال سکتا, پوچھتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ میں اپنے اہل و عیال کو ایک ایسے ماحول میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ پریشان ہو. ظاہر بلایا ملون نے گھر میں پریشان ہوئی کہ کیوں بلایا؟ کہا کہ آپ اسی وقت آزاد ہیں, آپ اپنے گھر جا سکتے ہیں. ادھر امام نکلے, ادھر راستے میں پڑنے والی بستیوں کے والی کو کہہ دیا کہ یہ باغی ہیں, یہ آ رہے ہیں, ان کو کھانا پینا پوچھے لینا, کوشش کرنا زہر دے کے ختم کر دو. یہ ملون, یہ منافق ہے اس طرح کی. بس بات میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں, کل سے یہیں سے انشاءاللہ بات کو آگے کر کے ابھی چھٹے امام کے دور میں پہنچ جائے. مسئلہ کہ جب کبھی سامنے آیا, تھوڑی سی مہلت ملی, وہ کافی تھی ہم کے لیے, کافی تھا. اصل بات ہی پیغام پہنچا دے رہا تھا, اور بات ہی ان کے لیے وہی بھاری پڑ جاتا تھا, ان کے لیے مہنگا پڑ جاتا تھا. لہذا فوراً سازشیں شروع ہوتی تھی کہ کس طرح ان زبانوں کو کاٹا جائے, کس طرح انہیں روکا جائے, کس طرح انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے, باپ بیٹے سب کو قتل کر دیا جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ چوتھے امام کی قتل کی سازش دو بار ہوئی, واقعہ کربلا کے بعد دربار شام میں بھی, دربار کوفہ میں بھی, لیکن یہ حکمت الہی کہ آپ کو بچا لیا جائے, یعنی بچوں کو بھی نہ چھوڑا جائے, ختم کر دیا جائے تاکہ پیغام ہو جائے. لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ پھونکوں سے اس شراب کو بجھانا چاہیں گے, لیکن یہ نور الہی ہے, اسے کوئی بجھا نہیں, نور الہی. تو ہم چلا جاتا ہے, ظالموں نے, بدبختوں نے چھ ماہ کے بچے کو چھوڑا, رحم کھایا. تو یہ معیار یاد رکھے گا کہ حق کے مقابلے پر جب بھی باطل کو پہچاننا ہو, اگر حق سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو باطل کو دیکھ لیجیے, مخالف کو دیکھ لیجیے کہ وہ کس فطرت کا انسان ہے. جب اس کی فطرت سمجھ میں آ جائے تو سمجھ لیجیے کہ آپ اکبر ہیں, آپ کے مقابلے میں کس قسم کے لوگ ہیں, ان کے سامنے نہ انسانی جان کی قیمت, نہ بوڑھوں کی, نہ عورتوں کی, نہ بچوں کی. تو یہ تو طے ہو گیا نا کہ وہ کسی بھی شریعت کے پابند نہیں ہیں, ان کی کوئی شریعت نہیں, ان کا کوئی دین نہیں, کیونکہ کسی بھی دین میں عورتوں اور بچوں کا قتل جائز, بے گناہوں کا قتل جائز, جو تم سے نہ لڑے اس کا قتل جائز نہیں. یہ رسول کا فیصلہ ہے, یہ میں غزوات رسول کی زندگی رہی ایبرٹ روڈ میں سشرے میں پڑھوں گا, یہ فیصلہ ہے رسول, ان کو چھوڑ دو, عورتوں بچوں سے کیسے جھگڑا. تو آپ کے مقابلے پر کون کہ جس کے سامنے نہ عورتوں کی جان کی قیمت, نہ بچوں کی جان کی قیمت, نہ بوڑھوں کی. تو جب آپ کو اپنا سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو اپنے مخالف کو دیکھ لیجیے, بالکل یقین ہو جائے گا کہ آپ حق پر, کیونکہ آپ کا مخالف بدترین ہوئے زمین کے, کل بھی لوگ تھے آج بھی بدترین لوگ تھے, کل بھی ایسے لوگوں سے واسطہ تھا کہ جنہوں نے معصوم بچوں پر بھی ترس نہیں کھایا تھا, نابالغ بچوں کو بھی تہی دیر کیا. میں انہیں دو بچوں کی شہادت پڑھ کے آپ کی ذہنت تمام کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں ایام میں جن کی شہادت ہوئی ہوگی یہی ایام رہیں گے. کون سے دو بچے؟ مسلم کے یتیم, ان کا ذکر مقاتل پر موجود ہے, اس لیے میں اعتماد سے پڑھتا ہوں ان دونوں بچوں کی شہادت کو. جو مسلم کے ساتھ, مسلم کے دو بیٹے کربلا میں شہید ہوئے جوان, اور یہ دو چھوٹے بچے ساتھ تھے جو قید میں ڈال دیا. دے رہے مسلم کے بعد، جن کے لیے وصیت بھی تھی جناب مسلم کی کہ میرے بچوں کو پہنچا دینا مدینے، لیکن پہنچایا نہیں گیا تھا، ان معصوم بچوں کو قید میں ڈال دیا، بہت دن گزرے نہیں معلوم کتنا عرصہ گزرا۔ ان دونوں بچوں نے ایک دوسرے سے گفتگو کی کہ آج جب یہ دروغہ زندہ آئے گا تو اسے بات کریں گے اپنی رہائی کے لیے۔ جب وہ کھانا لے کر آیا جانے لگا، آواز دی بھائی ایک بات سنا جا رہا، کیا بچہ کہ یہ بتا محمد عربی کو پہچانتا ہے؟ اسے کہا کیوں نہیں پہچانتا، کلمہ پڑھتا ہوں مسلمان، خدا کا رسول ہے، ہمت بڑی کا جعفر تیار کو بھی پہچانتا ہے، نام سنا ہے جعفر تیار نے؟ کہا ہاں کیوں نہیں جانتا ہوں، اور رسول کا چچا داد بھائی جس کے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے علم کی حفاظت میں، اور اللہ نے ان بازوؤں کے بدلے میں اسے دو پر عطا کیے جن سے وہ جنت میں پرواز کر سکتا۔ پوری روایت سنا دی اس نے کہ رسول نے یہ کہا ہے، جاؤ اور ہمت بڑی۔ اچھا یہ بتا علی بن ابی طالب کو بھی پہچانتا ہے؟ اب حیران کہتا ہے بچوں کو نہیں جانتا، میرا مولا ہے، میرا سید و سردار ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ کوفے میں داروغہ زندہ سید و سردار نہیں، بات ہی نہیں، ایک جاہل سیدھا سادہ سا چوکیدار سمجھ لیجیے، اسے کیا معلوم کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وہ تو اپنی نوکری کر رہا ہے، لیکن دل میں محبت اہل بیت رکھتا ہے، دل میں محبت رکھتا ہے، اسے نہیں معلوم حالات کیا ہیں، لیکن جب یہ بات سامنے آئی محبت کا اظہار کر دیا کہ میرا سید و سردار، لیکن تم کیوں پوچھتے ہو؟ تاکہ ہم مسلم کے یتیم ہیں، وکیل کے پوتے ہیں، ولی کے پوتے ہیں، ہمارے کے احسان کر ہمیں ہمارے چچا حسین تک پہنچا دے، تجھے منہ مانگا انعام دلوائیں گے۔ رونے لگا تھا وہ سب پیر پکڑ، بچوں اتنے دن گزر گئے تم نے کبھی مجھ سے نہیں بتایا اپنا حال، تم کون؟ ہمیں ڈر تھا کہ تم ابن زیاد کا سپاہی ہے، نہ معلوم نہ میں ہماری بات سننے کے نصیب، شہزادوں میں جانتا ہوں کہ تمہیں رہا کرنے کے بعد میں قتل کر دیا جاؤں گا، لیکن میں تمہیں رہا کرتا ہوں، اور رات کی تاریکی میں صبح ہونے سے پہلے پہلے کنویں سے باہر نکل جانا، تالا کھول دیا کہ جاؤ تم آزاد ہو۔ بچے جانے لگے، دامن تھام لیا بچوں کا، ٹھہر مجھ سے ایک وعدہ کر کے جاؤ، دیکھو میں تو قتل کر دیا جاؤں گا، لیکن مجھ سے ایک وعدہ کر کے جاؤ کہ قیامت کے دن میری شفاعت ہو۔ کتنا یقین ہے اسے بچوں کی شفاعت، مسلم کے یتیموں کی شفاعت پر کتنا یقین ہے اسے، وعدہ کرو میری شفاعت کرو گے قیامت کے دن، اور ان بچوں کو بھی اتنا یقین ہے اپنی شفاعت پر کہ اس کا ہاتھ تھام کر کہتے ہیں تجھ سے وعدہ رہا جنت میں قدم نہیں رکھیں گے تیرے بغیر، تیرے بغیر قدم نہیں رکھیں گے جنت۔ دونوں بچوں کو رہا کر دیا، رات بھر راستہ تلاش کرتے رہے بچے، لیکن کاتب تقدیر میں تو کچھ اور ہی لکھا ہے نا، کوفے سے باہر نکلنے کا راستہ نہ ملا، فجر کا وقت ہوا، بچوں نے ایک جوہر کے کنارے نماز پڑھی، اور اسی کے کنارے واقع درخت پر چڑھ کر اپنے آپ کو چھپا لیا، اور طے یہ کیا کہ دن بھر اس پر چھپے رہیں گے، جب رات ہوگی تو پھر کوفے سے باہر نکلیں گے۔ ابھی پوری طرح صبح نہیں ہوئی، صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی، ایک بیوی پانی بھرنے کے لیے آئی، اور اس نے دیکھا کہ پانی میں دو چار سے چہروں کا عکس پڑا، آنکھیں اٹھا کر اوپر دیکھا، اور حیران ہو کر کہتی ہے کیسے نورانی چہرے میں نے پہلے کبھی کوفے میں نہیں دیکھے، بچوں تم کون ہو اور کیوں اس طرح درخت پہ چڑھ کے بیٹھے ہوئے؟ بچوں نے کہا مومنہ ہم مسلم بھی یتیم ہیں، ہم پر ایک احسان کر ہمیں کوفے سے باہر نکلنے کا راستہ بتا۔ کہتی بچوں جلدی نیچے آ جاؤ، جلدی نیچے آ جاؤ، میں تمہیں اپنی مالکن کے گھر لے چلتی ہوں، وہ وہیں پہ اہل بیت ہے، وہ کوئی ضرور تمہارے لیے راستہ نکال لے گا۔ دونوں شہزادے نیچے اترے، دونوں کو لے کر ساتھ پہنچی مالکن کے گھر، حارث کا گھر ہے، زوجہ حارث کو حال بتایا، زوجہ حارث خوش ہوگی، کہتی ہے بس مطمئن ہو جاؤ تم میری امان میں آ گئے، اب تم میرے گھر میں۔ دونوں بچوں کی خوب خدمت کی، نہ معلوم کب کے قیدی بچے نہلایا دھلایا، ان کو نیا لباس خوراک اپنے ہاتھ سے انہیں دیتی ہے، ندا کھلاتی ہے۔ اس کے بعد جب شام ہونے لگی تو کہتی تو میں احتیاط یہی ہے کہ تمہیں کوٹھری میں بند کر دوں، کیونکہ میرا شوہر حارث ابن زیاد کے دربار میں ملازم تھا، ایسا نہ ہو اس کی نیت بدل جائے، رات تم اس کوٹھری میں گزار دو، صبح تم نہیں۔ دونوں شہر بچوں کو کوٹھری میں بند کیا، باہر سے کوفے لگا دیا، رات کو دیر سے حارث ملوم گھر پہنچا، تو خواجہ نے پوچھا کہ دیر کیوں ہوئی؟ کہتا ہے مسلم کے بیٹے بھاگ گئے فرار ہو گئے زندان سے، اور ابن زیاد نے بہت بڑا انعام رکھا تھا، سارا دن میں تلاش کرتا رہا لیکن مجھے ملے نہیں. یہ کہتی ہے کہ کیوں ان بچوں کے پیچھے پڑا، کیوں اللہ کے رسول کو دشمنی بولے، چھوڑ بچوں کا پیچھا. کھانا وانا کھا کے یہ سویا، رات کے ایک پہر میں چھوٹے بھائی کی آنکھ کھلی، بڑے بھائی کا شانہ ہلا کر اٹھاتے، اٹھو بھائی اٹھو. بھائی نے آنکھ کھولی، کہتا میں نے ابھی خواب دیکھا ہے، میں نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا ہے. ہمارے بابا مسلم سے پوچھے، مسلم میرے بچوں کو کہاں چھوڑا ہے؟ ہمارا بابا رو کر جواب دے رہا ہے کہ خدا کے رسول میرے بچے ابن زیاد کی قید میں، کوئی سبیل نہیں ہوتی ان کے رہا ہونے کی. خدا کے رسول نے کہا مسلم اطمینان رکھو، ابھی کچھ ہی دیر میں تمہارے بچے تمہارے پاس آ جائیں گے. بڑا بھائی کہتا ہے کہ بھائی میں نے بھی یہی خواب دیکھا. دونوں کو اپنی شہادت کا یقین ہوا اور ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر زار و قطار رونا شروع کر دیا. ادھر گریے کی آوازیں بلند ہوئی، ادھر حارث ملعون کی آنکھ کھلی، چونک کر کہتا ہے یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ گھبرا کر وہ مومنہ کہتی ہے کہ کہیں پڑوس میں کسی کے بچے روتے ہوئے، کہا کہ نہیں. تلوار اٹھائی، کہتا ہے کہ یہ بچے میرے ہی گھر میں روئے، اور بڑا اس کوٹ سے گر رہا. تلوار مار کر کفر کو توڑا، ٹھوکر سے دروازہ جب کھولا، اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ دونوں بچے گلے میں باہر ڈالے ہوئے. اس ملعون نے جاتے ہی ٹھوکروں سے مارنا شروع کیا، کہا میں سارا دن تمہیں ڈھونڈتا رہا، تم میرے ہی گھر میں چھپے ہو. روایتیں کہتی ہیں کہ اتنا مارا اتنا مارا کہ دونوں بچوں کے کئی دندان ٹوٹ گئے، دونوں بچوں کے چہرے لہو لہان ہو گئے. اس ملعون نے رسی سے باندھا بچوں کو، غلام کو سانس لیا، بیٹے کو سانس لیا، نہر کا رخ کیا. یہ مومنہ پیچھے پیچھے گھسٹتی جاتی ہے، دیکھ جتنا انعام ابن زیاد نے رکھا ہے میں تجھے دوں گی اس سے زیادہ، ان بچوں کو میں نے امان دی تھی، ارے ان کو رہا کر دے. کیوں زہرا علی کی دشمنی مول لیتا ہے؟ کیوں رسول خدا کا دل دکھاتا ہے؟ میں نے امان دی تھی ان بچوں کو، کوئی بات نہیں سنتا، ساحل پر لے کر آتا ہے اور اس کے بعد غلام کو حکم دیتا ہے ان کے سر قلم کر دے. غلام آگے بڑھا، بچوں نے دیکھا اور دیکھتے ہی کہا کہیں تو بلال حبشی کے قبیلے کا تو نہیں. رک گیا غلام آگے بڑھتے بڑھتے، پوچھتا ہے کہ تمہیں کیسے معلوم اور تم کیسے جانتے ہو بلال کو؟ کہا کہ ہم نے دیکھا نہیں لیکن سنا ہے کہ ہمارے جد رسول خدا کا محسن تھا. کیا مطلب تم رسول خدا کے خاندان کے ہو؟ کہا ہاں ہم رسول کے چچا داد عقیل کے پوتے ہیں، ہم خاندان رسالت کے بچے ہیں. یہ سننا تھا تلوار پھینک دی، کہا کہ یہ ظلم نہیں ہو سکتا کہ میں خاندان رسالت کے بچوں پر تلوار چلاؤں. دوڑا نہر میں چھلانگ لگا دی، جھنجھلا کر اپنے بیٹے کو حکم دیا، بیٹا تلوار لے کر آگے بڑھا. ماں نے کہا خبردار، اگر بیٹے کے وقت میں قدم رکے، اب یہ آگے بڑھا. بچوں نے شہادت کو نزدیک دیکھا، کہا خیر یا حارث، اگر تو مسلمان نہیں تو عربوں کی حمیت کہتی، عربوں کا دستور ہے کہ تین باتیں رکھی جائیں تو ایک بات مانتے ہیں. کہا کہ بتاؤ وہ تین باتیں کیا؟ تو پہلی بات یہ کہ ہمیں ہمارے چچا حسین کے پاس پہنچا دیں، تجھے منہ مانگا انعام دلوائیں گے. کہا یہ منظور نہیں ہے. کہ دوسری بات یہ کہ ہمیں ابن زیاد کے پاس لے چلو، جو فیصلہ کرے. کہا یہ بھی منظور نہیں، تم بچے ہو، ابن زیاد ترس کھا کے تمہیں چھوڑ بھی سکتا ہے.